الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی ہماری جو سورہ ہے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، سورۃ الشعراء کو. ابھی تک ہم نے کچھ پیغمبروں کے قصے پڑھے ہیں، اور یہ قصے ہم پہلے بھی سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں بھی دیکھ چکے ہیں، یعنی ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہیں قصوں کو ایک ڈفرینٹ طرح سے پیش کیا گیا ہے، اور بار بار ان قوموں کے قصے یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جن قوموں نے پہلے وقتوں میں یہ یہ گناہ کیے ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ جب یہ بات بتائی جاتی ہے عبرت ناک انجام کی، تو انسان ایک دم ٹھٹک کے رہ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، ان سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، کیونکہ ان قوموں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ قومیں تو ایسی تھیں جن کے اوپر اللہ کو بڑا غصہ آیا ان کاموں کو کرنے پہ، اب دوبارہ کوئی یہی کام کرے گا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ کے یہ بڑے لاڈلے. ان کو نہیں اللہ نے کچھ کہنا. کیا ان قصوں کا یہ مقصد ہے؟ ہرگز نہیں. ہمیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہے، بی کیئرفل بیہیویئر. یہ کام تم نے بھی اگر کیے نا، تو پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ٹھیک ہے اس قسم کے عذاب اب نہیں آئیں گے جیسے ان قوموں پر آئے کہ پرماننٹلی وائپ آؤٹ کر دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اب ایسے تو عذاب نہیں آئیں گے، مگر حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں مفلسی ہے، کہیں ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، کہیں اس طرح کی یعنی ضرورت کی چیزوں کا ان اویلیبل ہو جانا، بارشوں کا رک جانا، زلزلوں کا آنا، اس قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو لوگ ایسے کسی فیل میں ہوں گے تو دنیا میں بھی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آ سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم آج جس قوم کے بارے میں پڑھیں گے وہ قوم لوط ہے، اور اس کے بعد اصحاب الایکہ ہیں. یہاں تک پھر قوموں کا قصہ مکمل ہو جائیں گے، جو قصائص چل رہے ہیں پیچھے سے تو وہ سارے مکمل ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بھی جیسے سٹارٹ اور اینڈ ہر قوم کے قصے کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہی ہے، انہی آیات کو دہرایا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی وہی آیات دہرائی گئی ہیں، بیچ میں جا کے صرف ان کا جو ان کی تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کے قصور کا اور ان کے جو عذاب کا ہے وہ صرف ڈفرینٹ ہے، باقی سٹارٹ اور اینڈ وہی ہے. آپ دیکھ لیں ہر ہر رکوع میں ایک ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے. شروع کرتے ہیں تفسیر آیت نمبر 160 سے سورۃ الشعراء. کذبت، جھٹلایا. کس نے؟ قوم لوط، قوم لوط نے، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ان کے پیغمبر کی نسبت سے ہی یہاں پہ ان کا تعارف کرایا گیا. باقی آپ نے دوسری قوموں کو دیکھا، ان کا نام عاد ہے، سمود ہے، وہ ان کے اپنے نام ہیں، لیکن ان کا جو قرآن کریم میں ذکر آتا ہے تو قوم لوط کے نام سے آتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم. المرسلین، رسولوں کو. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا رسولوں کو جھٹلایا کیوں، جبکہ ان کے پاس صرف لوط علیہ السلام ہی آئے تھے. یہ آپ پچھلے سبق میں کور کر چکے ہیں. کچھ اس قوم کے بارے میں کہ لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف آئے ان کے نام تھے صدوم، عمورہ اور ایک اور صبورہ، اور ہر بستی میں 100,000 جنگجو تھے، ان کی کل تعداد کوئی 400,000 کے برابر بتائی جاتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو بگ سٹی تھا، کیپٹل کہہ لیں، سدوم تھا۔ لوط علیہ السلام کو ان بستیوں کی طرف مبعوث کیا گیا، اور یہ شام اور فلسطین کے شہروں سے ایک دن کی مسافت پہ تھی یہ بستیاں۔ اس قال لہم اخوہم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا کہا؟ الا تتقون، کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ پھر وہی والی بات، پیغام سیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں، کسی سینچری میں بھی کوئی پیغمبر آیا، کسی قوم کی طرف بھی آیا، چاہے ان کا جرم کچھ بھی تھا، ان کو کس چیز کی سب سے پہلے دعوت دی گئی؟ تقوی کی۔ چاہے ان کا جرم بڑے بڑے مینار بنانا تھا، یا ان کا جرم کوئی، یہ جس جرم کی طرف ابھی ہم آ رہے ہیں آگے، ہوموسیکشوالٹی تھا، یا ناپ تول میں کمی بیشی تھا، جرائم کوئی بھی ہوں، پیغام یہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر تقوی آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، یہ اس کے اندر چیز، ایک جذبہ آ گیا کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، پھر وہ، اس کو کوئی بھی بات بتائی جائے گی تو وہ اس کے مطابق چلے گا۔ جس میں خدا کا خوف نہ ہونا، پھر اس کے سامنے آپ کچھ بھی کہیں گے تو بس اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے انسان کے اندر، جو اسے بڑے بڑے کاموں سے کروا بھی سکتی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں سے بچا بھی سکتی ہے۔ جو انسان بولنے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، چلنے سے پہلے سوچ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ کی نظر میں میں ہوں، تو بھی ظاہر ہی بات ہے پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جس کو یہ خیال ہو کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس انسان کے لیے پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ خدا کا خوف دلاتے تھے لوگوں کو، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اور ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے اندر تقوی کس کا ہے؟ انسانوں کا۔ تو یہ بہت ایک پاورفل چیز ہے تقوی، ویری پاورفل۔ اس کو اپنے اندر پیدا کرنا، اگر انسان متقی نہیں بن سکا قرآن کریم سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، تو سمجھ لیں کہ پھر کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اس نے اس قرآن سے، اگر یہ تقوی ہی نہ پیدا کر سکا۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار۔ امانت داری کیوں ضروری ہے ایک رسول کے لیے؟ جو پیغام وہ لے کر آتا ہے، اگر رسول میں امانت داری نہ ہو تو پیغام کچھ کا کچھ بدل دے، کچھ ساتھ لگا دے، کچھ ساتھ سے نکال دے، تو یہ تو اللہ کا پیغام کچھ اور ہی شکل میں لوگوں تک پہنچے گا پھر۔ اس لیے ہر رسول کے اندر یہ ایک کوالٹی تھی جو سب میں تھی، اور وہ تھی امانت داری۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، صرف وہ بتاتے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔ تو کبھی بھی اس میں شک نہیں کرنا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا بھی کہ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی چیز نہ شامل ہو گئی ہو، پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول نہ گئے ہوں، ایسی کوئی بات کو ذہن میں، کیونکہ سارے رسول امین ہیں۔ فتق اللہ و اطیعونی، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اطاعت رسول۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم سنت کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ اطاعت کیسے کریں گے رسول کی؟ بتائیں، جب قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، تو کیسے کریں گے اطاعت؟ کوئی اور چیز ہے ان کے پاس اس کے سوا، حدیث کے سوا، پھر اس کے ذریعے وہ اطاعت کر لیں؟ تو ان کا تو ایمان ہی پھر مشکوک ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ تو قرآن کہتا ہے رسولوں کی اطاعت کرنے کو۔ ٹھیک ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ہر رسول نے یہ پیغام دیا کہ میں تم سے کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، کسی ریٹرن کی سوچ کے بغیر انہوں نے کام کیا۔ اور اطاعت اپنی اس لیے نہیں کرنے کو کہہ رہے تھے اب ہم تم ہماری اطاعت کرو اور اب ہمیں کچھ دیا بھی کرو، کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے رب کے ذمے، وہ دے گا نا مجھے، اور رب سے بڑھ کے کون بہتر اجر دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں صدیوں کے فاصلے ہیں پیغمبروں کے درمیان، لیکن میسج سیم ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سور سیم ہے، ایک ہی جگہ سے سارا یہ میسج آتا تھا۔ پھر ان کا پیغام اب یہاں پہ آیا، یہاں سے ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کی جو برائی تھی اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی، ان کو وارن کیا۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، فولان کے وزن پر، ذکران من العالمین، جہان والوں میں سے تم ساری دنیا کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، کیا مرد مرد سے اپنی، یہاں پہ اصل میں کنایا ہے، کنایا کہتے ہیں مطلب اشارتاً، آنے کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو، تو اسی چیز کو یہاں پہ کہا گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایسی باتیں کی جائیں تو انسان کو کنایتاً کرنی چاہیے، بہت بہت ایسے ورڈز جو بالکل یعنی واضح ایسے ہوں وہ بہتر ہے کہ انسان اوائڈ کرے، کہیں سمجھانا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو کنایتاً ایسی باتوں کو کیا جائے۔ بعض دفعہ بعض آج کل دیکھا گیا ہے امام مسجد بھی ہوتے ہیں تو وہ اتنے ایکسپلیسٹ ورڈز یوز کر لیتے ہیں کہ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ اتنی زیادہ حیا آتی ہے کہ، اور عورتیں بھی ہوتی ہیں مسجد میں، تو بہت شرم آتی کہ ایسے الفاظ اتنے ایکسپلیسٹلی نہ یوز کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایسے الفاظ کو نہیں استعمال فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ تم اولاد آدم میں سے، عالمین یعنی جہان والوں میں سے، ساری اولاد آدم میں سے تمہیں مرد ہی رہ گئے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، حالانکہ یعنی اس شہر میں عورتیں بھی تھیں اور بہت زیادہ تھیں، اور کہا جاتا ہے ابلیس نے ان کو اس خبیث عمل کی تعلیم دی تھی، اور یہ اس شہر میں آنے والے مسافروں کو پکڑ کے ان کے ساتھ ایسا برا فیل کیا کرتے تھے۔ اور پھر لوط علیہ السلام نے فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، یعنی تم اب عورتوں کو، عورتوں میں تمہاری بیویوں میں جو چیز اللہ نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی عورت کے جس عضو کو، جس آرگن کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس عضو کی بجائے تم اس کے ساتھ بھی یعنی یہی عمل کرتے ہو، یہ بھی اس کا معنی ہے، کیونکہ یہاں پہ آیا جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس سے مطلب ہے کہ یعنی عورت کے پچھلے عضو کو استعمال کرنا، اور یہ بھی بہت سخت برا عمل ہے۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم عورت کی پیچھے یعنی اس کی بیک کو چھوڑ، اس کے جو یعنی جو اس کے لیے اس کام کے لیے جو آرگن ہے اس کو چھوڑ کے مردوں اور عورتوں کی پشت میں دخول کرتے ہو، داخل ہوتے ہو، انٹری دیتے ہو، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس کی مذمت ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط مردوں کے ساتھ یہ عمل کرنے سے 40 سال پہلے عورتوں کے ساتھ یہ عمل کرتی تھی، یہ یعنی پہلے انہوں نے عورتوں کے ساتھ ایسا عمل شروع کیا، اس کے بعد پھر مردوں کے ساتھ اس عمل کو کرنے لگے۔ طاؤس سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عورت کی پچھلی طرف سے یہ عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا یہ اس کا کفر ہے۔ قوم لوط نے اس عمل کی ابتدا کی تھی، پہلے وہ عورتوں کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے، پھر مرد مردوں کے ساتھ یہ عمل کرنے لگے، یعنی سٹارٹ کے اندر انہوں نے سٹارٹ ایسے ہی کیا تھا. اور یہ کام سب سے پہلے اس زمین پہ جس نے شروع کیا وہ قوم لوط تھی. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جو اپنی بیوی کی پچھلی جانب میں جمع کرتا ہے, یعنی انٹر کورس کرتا ہے اس طرح سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں فرماتا, تم عورتوں کی پچھلی جانب میں دخول نہ کرو. یہ بھی ابن ماجہ میں. تو اس سے پتا چلا اب جو مرد ایسا کوئی کام کریں یہ کام بھی اسی طرح قابل مذمت ہے, اسی طرح برا ہے جیسے ہوموسیکشوالٹی بری ہے. اور اس کے آج کل یہ چیز کافی عورتیں آ کے اس بات کی شکایت کرتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں آدمی, اور جب ان کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اپنے اسلام کو اپنے پاس رکھو. تو مجھے بتائیں کہ اسی لیے یہ بات آئی ہے الا تتقون, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے, تمہارے اندر تقوی نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے. جس کے اندر خدا خوفی ہوگی نا وہ ان آیات کو پڑھ کے اس چیز سے باز رہے گا, یہ اللہ کی نافرمانی کا طریقہ ہے. تو اللہ کی نافرمانی کیا, وہ اگر کسی کو یہ چیز ہے کہ اسلام کوئی عورت لے کر آئی ہے یا جس اس نے خود ہی بنا لیا ہے, تو وہ ان آیات کو پڑھ لے, ان حدیث کو دیکھ لے. ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ جس نے حائضہ عورت سے مجامعت کی یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا, یہ جو عمل تھا یہ عورتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا اور وہ اس طرح سے, یا کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس تعلیم سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی کون سی تعلیم نازل ہوئی؟ اسلام, یہ دین قرآن, اس کا انکار کر دیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے فعل قوم لوط کرنے والا, یہ فعل کرنے والا ملعون ہے یعنی لعنت زدہ ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ. اور ایک حدیث میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ خوف اس چیز کا ہے, عمل قوم لوط کا. تو عورتوں سے بھی کیا جاتا ہے, عورتوں سے کیا جانا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کے سوا راستے کو استعمال کرنا. اور پھر دوسرا یہاں پہ مانا ہے بیوی کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جانا, اپنی زوج اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ کے وہ کہیں اور اپنا منہ کالا کر رہا ہے. جن لوگوں کے قرآن میں یہ آیات موجود ہوں اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ نیچرل بات ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایسے انسان بورن ہی اس طرح سے ہوتا ہے, آپ بتائیں کہ پھر ان کی مذمت کی کیا ضرورت تھی اگر یہ بورن ہی ایسے ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ اس چیز کا مکلف نہیں بناتا کہ جو اس کے اندر نیچرل ہو. مثال کے طور پہ ہمارے اندر بھوک ایک نیچرل چیز ہے, تو کھانے پہ ہمیں کوئی سزا نہیں دی جاتی, نیچرل چیز ہے. انسان کے اندر اللہ نے جنسی خواہش رکھی ہے اور عورتوں سے اس کی تکمیل کا راستہ رکھا ہے, اس میں کوئی اس کے اوپر سزا نہیں رکھی گئی جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ اپنی خواہش پوری کرے. لیکن جب وہ ایسا کوئی کام کرے جو ان نیچرل ہے تبھی اس کے اوپر سزا رکھی گئی. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے, آج کل اس کے اوپر بہت بحث چل رہی ہے, تو کیا یہ بتائیں کہ کیا یہ پھر استغفر اللہ کیا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز بچاروں کے اندر تھی, وہ پیدا ہی ایسے ہوئے تھے, ان کے اندر یہ اسی طرح تھا تو اس کے اوپر ان کو سزا دے دی, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بل انتم قوم عادون, تم تو حد سے گزرنے والی قوم ہو, حد سے گزرنے والے لوگ. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج کل یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ تو وہ کام نہیں تھا, یہ مولویوں نے خود ہی بنا لیا چیزیں. حالانکہ اس عمل کے اوپر ہمارے تو زبان میں بھی لواطت کہا جاتا ہے, استغفر اللہ, ایسے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ پیغمبر کا نام ہے, ان کے نام کے ساتھ اس لفظ کو نہیں, اس فعل کو نہیں جوڑنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات کہ آج تک اس کا نام ہی اس قوم کے نام پہ رکھ دیا گیا, اس عمل کا نام کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا. دوسرے میں نے آپ کو بتایا سدوم کی بستی تھی جو بڑی تھی, انگلش میں بھی سوڈمی کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب وہ قوم یہی عمل کرتی تھی نا. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان کا تو عمل کچھ اور تھا, انہوں نے انٹرپریٹیشن کچھ اور کر دی. آج چونکہ علم نہیں ہے, قرآن سے واقفیت نہیں ہے, تو اسی چیز کو بعض لوگ تو جو اس فعل میں ملوث ہیں اور بعض جو اس فعل میں نہیں بھی ملوث, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان بیچارے تو اتنے اچھے ہوتے ہیں اور ان کو ایسے کہا جاتا ہے, تم لوگ ان کو جو ہے نا یہ کہتے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. اتنی بڑی اس کی سزا ہے کہ ان جو یہ عمل کرے اور جو کروائے, فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. حضرت علی نے تو فرمایا کہ ایسے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور اس کی لاش کو دفن کرنے کی بجائے جلوا دیا جائے, جلا دو اس کو, دفن بھی نہیں کرنا. یعنی زنا سے بھی زیادہ ہے اس کی سزا. حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے ان کو کھڑا کر دے اور وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی بستی میں کوئی اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل نیچے پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں. یہ اتنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ رائے سب کی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو کوئی ایک کیس بھی نہیں ایسا آیا کہ کسی نے ایسا کیا ہو. مگر ہاں یہ ہے, چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے, اس کی سزا قتل ہی ہے. قتل اب کس طرح سے قتل کیا جانا ہے اس کی ڈفرینٹ بتائی گئی کہ کوئی کسی نے کہا اس طرح, کسی نے کہا دوسری طرح, کسی نے کہا تیسری طرح, مگر ہے ان کی سزا قتل ہی. آج لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ دیکھو یہ کتنا سنگین جرم ہے, اور اس کے نام پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسلمانوں نے ایسے کلب بھی بنا لیے جو ان اس عمل کو کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کلب بنا لیے. استغفر اللہ, اور بڑے فخر سے اس کو مسلم یہ کلب اور مسلم یہ کلب کہا جاتا ہے. آج یہ اس امت میں تو اور بھی زیادہ بڑھ گیا, ان کے تو مرد ایسے کرتے تھے, آج کے وقت کے اندر عورتیں بھی اس کام میں ملوث ہو گئیں. تو کسی ایسے انسان جو اس کی فیور بھی کرے اس تک بھی یہ چیزیں پہنچائی جائیں. قالو, انہوں نے کہا, لئن لم تنتہی یا لوط, اے لوط اگر تو باز نہ آیا. کس چیز سے نہ باز آیا؟ واز و نصیحت سے. اگر تو یہ اپنی واز سے, اپنی نصیحت سے باز نہ آیا, لتکونن من المخرجین, تو ہم کیا کریں گے, تو پھر ضرور ہو جائے گا نکال دیے جانے والوں میں سے, یعنی ایکسپیلڈ ہو جائے گا, جس کو ہم اپنی اس کے اندر کہتے ہیں کہ ڈپورٹ کر دیا جانا, یہاں سے نکال دیں گے تمہیں. یعنی ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, کہ بجائے اس کے کہ ایک کھلم کھلا بے حیائی کے ارتکاب کر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی شرم آئے ان کو یا کوئی اس چیز کو چھپائیں, وہ چھپانے کی وجہ سے بجائے آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کے اندر اب یہ بھی حس ختم ہو چکی تھی کہ یہ کوئی بری بات ہم کر رہے ہیں, برا کام کر رہے ہیں. وہ اتنے اوپن ہو چکے تھے کہ الٹا کوئی ان کو منع کرے تو پھر اس کو آگے سے یہ دھمکی دینے لگ جاتے تھے, اور پوری کی پوری قوم اس میں ملوث ہو گئی تھی, کوئی نہیں بچا تھا, سارے ہی اس کام کے اندر تھے. خالہ, اس نے کہا, کس نے؟ لوط علیہ السلام. انی, بے شک میں, لعملکم, تمہارے عمل کے واسطے, من القالین, اڑنے والوں میں سے ہوں, میں بیزار ہوں تمہارے اس عمل سے. قالی کی جمع ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے بیزار ہونا, سخت نفرت کرنا, چھوڑ دینا. تو یعنی میں تمہارے اس عمل کو سخت ناپسند کرتا ہوں. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے نفرت نہیں کرنی ہوتی, اس برائی سے نفرت کرنی ہوتی ہے. بری چیز وہ عمل ہوتا ہے جو گناہ کا ہے. یہاں پہ لوط علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں, میں تم لوگوں کو سے سخت نفرت کرتا ہوں, نہیں, بلکہ فرمایا اس عمل سے. لیکن وہ یہ عمل سے نفرت کرنے کے باوجود ان کو چھوڑ کے نہیں نکل گئے. کیوں؟ نمبر ون, یہ اللہ کا حکم نہیں تھا ابھی. نمبر ٹو یہ کہ جب کوئی دائی کوئی نصیحت کرنے والا اگر لوگوں سے نفرت کر کے بھاگ جائے وہاں سے تو پھر ان کو نصیحت کون کرے گا, ان کو بتائے گا کون؟ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہ رشتے دار ایسا کام کرتے ہیں بس ہم نے ان سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا. بھائی پھر اگر آپ نے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا, قطع رحمی ہی کر دی, تو ان کو بتائیں نصیحت کرنے والا کون رہے گا, ان کا بتانے والا کون رہے گا؟ تو وہاں پہ رہ کر نصیحت آپ کریں, ان کے اندر آپ رہ کے ان کو بتائیں اور ان کو صحیح ان کے ساتھ انوالو نہیں ہو جانا, بلکہ ان کو بار بار اور اس نیت کے ساتھ ہی ان کے اندر رہنا کہ میں ان کو واعظ و نصیحت کروں, بار بار کریں. اور ہم آج کے وقت کے اندر لوگوں کے گناہوں سے نفرت نہیں کرتے, ان کے شرک سے نفرت نہیں کرتے. وہ شرک تو ہمیں اتنے پسند ہوتے ہیں کہ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں جن کے اندر وہ شرک کر رہے ہیں, بت پرستی کر رہے ہیں, ان کے آگے جھک رہے ہیں, وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن عام زندگی میں انہیں لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں یہ بڑے برے لگتے ہیں, ہمیں ان سے بڑی نفرت ہے. نفرت تو کرو گے تم اس عمل سے کرو, انسانوں سے کیا نفرت؟ وہی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کل کو وہ آپ کا بھائی ہے. فرمایا آخر کار جب ان کو بہت واضح و نصیحت کر دی, اگلے دن ہی نہیں کہہ دیا بلکہ جب بہت واضح و نصیحت کر لی اور وہ نہ مانے تو فرمایا ربی نجینی و اہلی مما یعملون, اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں. اب جب ظاہر ہے اتنا انہوں نے سمجھ لیا حجت تمام کر دی, اب اپنی طرف سے پورا پیغام پہنچا دیا, تو اس کے بعد یہ فرمایا اللہ ان کی غلط کاریوں سے بچا لینا, ان میں شامل نہ کرنا, جو ان کے اوپر سزا آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دینا. اب یہاں پہ ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ برائی سے نفرت ہونی چاہیے. آپ کچھ نہیں بھی کر سکتے, آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, تب بھی آپ کہیں ہم سے کیا ہوتا ہے, اب یہ چیز تو اتنی عام ہو گئی ہے, یہ بے حیائی یا یہ کام, یا صرف اس کی بات نہیں کر رہی, اور بھی جتنی برائیاں جتنے گناہ کے کام ہیں ان کے لیے دل کے اندر ایک بیزاری اور ان سے ایک ناپسندیدگی ہونی چاہیے, ایکسیپٹنس نہیں ہو جانی چاہیے کہ اب ہم ان میں رہ ہی رہے ہیں کیا کریں, اب یہ لوگ اب سارے آج کل ایسا کرتے ہیں تو ہم کریں کیا. تو آپ دل میں تو برا جان سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کمزور ترین ایمان ہے, لیکن دل میں تو برا جانو کچھ بھی نہیں اگر آپ سے ہو سکتا تو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں اگر منہ بھی کھولوں گی تو کوئی میرے مجھے نقصان دے دے گا, میرے کوئی اور میرے مجھے خطرہ جان کا, آپ زبان بھی نہیں کھول سکتے تو دل کے اوپر تو نہیں نا کسی کے پہرے لگے ہوئے, دل میں تو برا جان لیں. یہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کر رہے ہیں سارے, کرنے دو اب ان کو, اب ہم کیا کریں, ہماری کون سنتا ہے. اس لیے برائی سے اگر نفرت نہیں ہے نا تو سمجھ لو دل میں ایمان ہی ختم ہو گیا, دل میں ایمان نہیں ہے پھر. جتنی بھی برائیاں ان سے ایک کراہت ایک نفرت ہونی چاہیے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بچے یہ کرتے ہیں کیا کریں, اب بچوں کے سامنے ہماری تو نہیں کچھ چلتی نا, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جو بچے کر رہے ہیں اس میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں, پھر آپ بچوں کی خوشی بھی تو کرنی ہے نا. پہلے آپ نے کہا ہم نے بچوں کو منع کیا وہ باز نہیں آتے, پھر آپ ان کی خوشی کی خاطر اس فیل میں بھی شامل ہو گئے. کوئی بھی غلط کام ہے, کوئی بھی گناہ کا کام ہے, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام, تو ایسا نہیں کرنا. جو کوئی غلط کر رہا اس کے ساتھ شامل ہونا تو دور کی بات ہے, آپ کے اندر کراہت ہونی چاہیے. اگر بچے کر رہے ہیں اور آپ مجبور ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ بندے میں ہیں, وہ جوان اولاد ہے, آپ کا بس نہیں ہے کچھ ان کے اوپر, تو کم از کم آپ ان کو گاہے بگاہے یہ تو بتاتے رہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور مجھے یہ سخت ناپسند ہے, نہ کہ اس کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ گا رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ لگے میں ہر ایک اس غلط کام کے اندر, اب آپ بھی وہی پارٹیاں کر رہے ہیں ویسے ہی شروع ہو گئے, کیونکہ اب ان کا دل بھی تو بہلانا ہے نا, ان کو بھی تو خوش کرنا ہے, تو پھر کہاں گئی کراہت. فنجینا ہوں تو ہم نے نجات دی اس کو, وہ اہلہ ہوا جمائن اور اس کے گھر والوں کو سب کے سب کو. پھر جب عذاب آیا اور آپ کو پتہ ہے نا اس بستی کے اوپر کیا عذاب آیا تھا, آگے بھی اس کی بات آ رہی ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو. اور گھر والوں میں کون تھے؟ ان کی بیٹیاں تھیں صرف, کیونکہ ان کی جو بیوی تھی, فرمایا گھر والوں کو سب کو ہم نے نجات دی الا عجوزن فی الغابرین, ان کی ایک سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے. جو بوڑھی تھی وہ کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی. لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی, اس کا جرم یہ تھا کہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ اس کام میں ملوث تھی, کام میں ان ملوث نہیں تھی. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں نے زنا نہیں کیا تھا, نہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے تو نہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے, وہ بھی پیچھے رہ گئی تھی نا. لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو جا کے بتاتی تھی کہ نوح مجنون ہے, دیوانے ہیں, اور لوط کی بیوی لوگوں کو جا کے بتاتی تھی کہ آج لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں, آ جاؤ. ارے یہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے نا کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا, زنا تو نہیں کیا, لیکن دیکھا لوگوں کو اس بات کے اوپر انفارمیشن دیتی تھی, یعنی ان کے اس عمل کے اندر ان کے ساتھ ساتھ دیتی تھی. ان کو منع کرنا تو خیر دور کی بات ہے, ان کو اس چیز کے اوپر راضی تھی ان کے, اور اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھتی تھی, اپنی قوم کے ساتھ تھی اس چیز کے اندر. تو چاہے وہ یہ گناہ نہیں بھی کرنے والی تھی, پھر بھی وہ عذاب میں شامل ہو گئی. سمجھ آئی بات؟ بہت اس میں گہرا ایک پوائنٹ ہے کہ جب کوئی انسان چاہے اس عمل میں شامل نہیں ہے, وہ کام نہیں کرتا. آج کئی لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو یہ کام تو نہیں کرتے, لیکن ہم ان کو فیور کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بیچارے ہیں, صحیح ہیں, ہم ان کی مطلب سائیڈ لیتے ہیں, وہ ان کی بھی آپس میں شادیاں ہونی چاہیے, ان کی شادیوں کے اوپر سائیڈ لیتے ہیں. آپ اس بوڑھی عورت کے عمل سے دیکھ لیں, کیا سیم چیز ان پہ ثابت نہیں ہوتی؟ اس بوڑھی عورت نے کون سا کوئی ایسا غلط کام کیا تھا؟ لیکن اس کا غلط کام یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر دوسروں کو سپورٹ کرنا, چاہے وربلی سپورٹ کرتی تھی, وربلی سپورٹ کرتی تھی, ان کو اطلاع دیتی تھی, اس کام کو دل میں برا نہیں سمجھتی تھی. اس سے پتا چلتا ہے آپ چاہے وربلی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ چاہے لکھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں لوگ, اس گناہ میں شامل ہو گئے. جو سزا ان کی ہے وہی اس کی بھی آخرت میں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہو مگر دل سے اسے برا جان رہا ہو, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہے مگر دل سے اسے اچھا جان رہا ہو, مثلاً ہے کہ کسی ملک میں ان لوگوں کی شادیوں کو اگر لیگل کر دیا گیا اور کوئی انسان چاہے دور بیٹھا ہوا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, سعودی عرب میں بیٹھا ہے, مگر وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو بڑا اچھا ہوا, یہ صحیح کیا, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں موجود ہو. یعنی جیسے دوسرے مجرموں کی گرفت ہوگی ویسے ہی اس کی بھی گرفت ہے پھر, جیسے اس عورت کی ہوئی. تو بی ویری کیئرفل جب آپ کمنٹس دیتے نا کوئی خبریں سن کے, اور آپ کہتے ہیں اچھا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, تو آپ کی وہ گواہی لکھ لی جاتی ہے. آپ نے کیا برائی کی فیور میں گواہی دی یا اس کی مخالفت میں؟ اسی طرح اگر آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کے کام کو لیگل کیا گیا لیکن آپ اس کو برا جانتے ہیں, اور جب آپ کو موقع ملتا ہے اس برائی کو اپنی زبان سے بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ کو موقع ملے اور آپ اس کو ہاتھ سے روک سکیں تو اس کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو پھر چاہے آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہوں لیکن آپ ان سے بری ذمہ ہیں. لیکن جب دور بیٹھے ہوں اور آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی, تو شامل ہوگا پھر. ایسی چیز کو آپ لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ایسا کرنا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, تب بھی شامل ہوگا. یہ بہت ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے میں تو نہیں یہ برائی کرتی, برائی نہیں کرتی، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت بھی نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر اس کے لیے کوئی اس کو برائی بھی نہیں آپ سمجھتے، اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اسی چیز کو اور بھی گناہوں کے اوپر آپ لے لیں، کوئی بھی بے حیائی کے اور کام ہوں، بے پردگی کے کام ہوں، اور بے شرمی کے کام ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں، کوئی گناہ کے کام ہوں، کوئی حرام کام ہوں، جو بندہ بھی ان کو صحیح سمجھتا ہے اور ان کو فیور کرتا ہے اور جہاں بیٹھتا ہے ان کے حق میں بولتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، چاہے وہ کام نہ بھی کرتا. بعض لوگوں کو لینا ایک نہ دینا دو، اور ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا چیز کے ساتھ، پھر بھی بیٹھے ہوتے مجلسوں میں اس بہت زور و شور سے ان گندی چیزوں کے بارے میں اپنی سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ دقیانوس پرانے خیالوں والے، یہ آج ماڈرن زمانے کی چیزیں ہیں، تمہیں کیا سمجھ اس بارے میں، اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں. کئی مرد ہوتے ہیں وہ بے پردگیوں کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو کے اور ان کے اوپر بہت تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے. دیکھ لیں ہم اپنی زبانوں کی پھر جو کھیتی ہے نا اسی کو کاٹیں گے، ہم اپنی زبانوں سے کن چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دلوں میں کیا ہے. ثم دمرنا الآخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، ان کے سوا باقی سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ فرما دیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش. کون سی بارش تھی؟ وہ پانی کی نہیں، پتھروں کی. استغفر اللہ. رات کا درمیانی حصہ تھا جس میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ان کو بچا لیا گیا، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو، اور دیکھو کہ ان کے اوپر کیسی بارش برسائی. اللہ اکبر. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ اس وقت کوئی کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم آج رات آپ کے پاس مہمان رہیں گے. لوط علیہ السلام کو ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، اور راستے میں ان کی طرف مڑ کے فرمایا کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ اس بستی کے لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ تمام روئے زمین میں ان سے زیادہ برے کام کرنے والا اور کوئی نہیں. اور لوط علیہ السلام نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، اور ان فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اس بستی کو اس وقت تک عذاب نہ دیں جب تک کہ 3 دفعہ ان کے خلاف شہادت نہ حاصل کر لیں. اور جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بوڑھی عورت جو تھی ان کی بیوی اپنی قوم کے پاس گئی اور ان کو لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر لے آئی، اور ایک فرشتہ اٹھا، اس نے پوری قوت کے ساتھ دروازے کو بند کر دیا. اب نوجوان لڑکوں کی صورت میں ہے یہ. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو عذاب دینے کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنا پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے، اور انہوں نے بہت بری حالت میں رات گزاری. پھر فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا جو سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور آپ میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لیں گے، بے شک اس کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا. استغفر اللہ. تو اس بوڑھی عورت نے ایک آواز سنی، اس نے اس آواز کی طرف مڑ کے دیکھا تو اس کو ایک پتھر آ کے لگا، اور وہ اس وقت اپنی قوم سے الگ جگہ پہ تھی، لیکن اس کو پتھر لگا اور وہ بھی ختم ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو درمیان سے پکڑ کے اٹھایا، اس کو آسمان کی طرف لے کے چڑھے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کی آوازیں بھی سنی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو پلٹ دیا، اس کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، پھر ان پر لگاتار پتھر برسائے. اور سوچے ہر پتھر ایسے تھا جیسے کہ نشان زدہ کہ یہ فلاں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، اس میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں. کیوں نہیں ہم ان قصوں کو سن کے پڑھ کے سمجھتے ہوئے بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھتے؟ اس میں عبرت کا سامان ہے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ وہ اس قسم کی بدکاری اور ایسے گندے کاموں سے باز رہیں، وہ بچ سکیں عذاب سے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا, اے مہاجرین کی جماعت, جب تم پانچ چیزوں میں مبتلا ہو تو ان کو پانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو اور وہ اس کو کھلا کھلا کرنے لگے تو ان میں تعاون پھیل جاتا ہے. آج آپ کہیں گے تعاون کی تو نہیں ہے اتنی اس طرح سے, مگر آپ دیکھیں کہ دوسری بیماریاں کیسی کیسی بیماریاں, اور فرمایا وہ ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھے. آج آپ دیکھیں کوئی ایڈز ہے تو کوئی کینسر ہے تو کوئی ہے, یعنی کس کس طرح کی بیماریاں آج آ چکی ہیں جو پہلے جن کا کبھی نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ اس لیے کہ معاشروں کے اندر کھلا کھلا بے حیائیاں ہونے لگی. استغفر اللہ, یہ بے حیائی کا کام, بے حیائی ویسے ہی بری بات, اور اس کو بھی کھلا کھلا ارتکاب کرنا اور ان کے اوپر کوئی شرم نہ ہونا اور اس کو کوئی برا نہ جاننا, یہ ایک اور الگ سے برائی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. آپ کا رب غالب ہے, وہ رسول کے دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے, اور اس کا رحم ہوتا ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے, اور اس کا رحم ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو نکال لیتا ہے. وہ قوم لوط جو سوچتی تھی کہ ایک لوط علیہ السلام ہمارا کیا کر سکتے ہیں, ہم ان کو نکال باہر کریں گے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں میں رہتے ہوئے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اصحاب ایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. کیسے جھٹلایا تھا, کیسے ہوتا ہے جھٹلانا, یعنی ان کے پیغام کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. مدین کے قریبی علاقہ, بعض کہتے ہیں کہ یہ مدین ہی کی قوم ہے جو کہ جس کو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دو الگ الگ قومیں تھیں جن کے بارے میں آیا, ایک مدین اور ایکہ کا علاقہ مدین کے پیچھے تھا. ان کے پاس اذ قال لہم شعیب, ان کے پاس شعیب علیہ السلام آئے. شعیب علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. نہیں, اتنی زبردست ان کی سپیکنگ پاور تھی, اتنے زبردست کمیونیکیشن کرتے تھے. کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ بولنے کا ان کو بہت اچھا آتا ہے ڈھنگ, اور بڑی خوبصورت انداز سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایکہ جو تھا, اصحاب الایکہ گھنے جنگلوں میں رہنے والے تھے, یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے. یہ بھی آتا ہے کہ ایک درخت تھا یہاں پہ ایکہ جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے, اور ان کو بھی شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, انی لکم رسول امین, میں تمہارے پاس رسول ہوں امانت دار, اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس, فتق اللہ واتیونی, تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری, میں تم سے کچھ مانگتا تھوڑی ہوں, ان اجری الا رب العالمین, میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے, میں تم سے کچھ چاہتا تھوڑی ہوں کہ مجھے کچھ دو, میں تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہتا, کوئی اور فائدہ نہیں تم سے لینا چاہتا, میرا اجر اللہ کے ذمے, یعنی میری بات تو تم سن لو, تمہیں کون سا کوئی چٹی پڑ رہی, کوئی ٹیکس پڑ رہا ہے, کوئی فیس پڑ رہی ہے میری بات سننے کے اوپر اور اس کو اطاعت کرنے پہ. سب انبیاء کی دعوت کیا تھی, تقوی اور اطاعت رسول کی. یہ ہیں وہ پوائنٹس جن کے اوپر جب آپ کو تبلیغ کرنی ہو ان پوائنٹس پہ کام کرنا چاہیے, ان کو بیس بنانی چاہیے. تو یہ ایکہ والے کیا کرتے تھے, یہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے, گزرنے والوں کو خوف زدہ کرتے تھے, ایکہ کی عبادت کرتے تھے. میں نے بتایا نا ایکہ ایک درخت تھا اور اس کے گرد بہت سے گھنے جنگل تھے, تو وہ لوگوں کے ساتھ ایسا برا معاملہ کرتے تھے, ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے, کسی سے کچھ لینا ہوتا زیادہ لیتے تھے, دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے جہاں پہ یہ تو بتایا کہ ایک اللہ کو معبود جانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو ان کے اندر ایک اسپیسیفک کوئی خاص برائی ہوتی تھی نا, پھر پیغمبر اس کو پھر پوائنٹ بنا کے اس کے اوپر ان کو سمجھاتے تھے. تو یہ ہیرا پھیریاں کرنے والی قوم تھی, आप ये देख लें कि ये इस चीज़ को कोई इतना बुरा समझा नहीं जाता, इरापेरियाँ करने को और ये नाप तो में कमी बेशियाँ करने को। बाज लोग तो आज मशहूर हैं इस तरह के काम करने में ना, बाज कौमें मशहूर हैं, राइट, हम अच्छी तरह जानते हैं। बाज कौमों के बारे में आते हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े दयानतदार हैं, लोग उनकी दुकान पर जाते हैं, और जिनके बारे में ये है कि ये तो बेईमान होते हैं उनकी दुकानों को छोड़ देते हैं, राइट, पता है ना हमें। और कितनी दुख की बात है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इन कौमों को इनकी बुराइयों के साथ याद किया जाता है, कितनी कितनी अफसोस की उनके लिए बात है, शर्मनाक बात है। किसी को उनकी बेहयाई के काम होमोसेक्सुअलिटी से याद किया जा रहा है और इनको इनकी बेईमानियों से याद किया जा रहा है। तो उन्होंने फरमाया आओ फुल कहिला, पूरा करो ना आपको, वला तकूनु मिनल मुखसिरीन, और ना बन जाओ कमी करने वालों में से, खसारा करने वालों में से। यानी उन्होंने कौम को समझाया, देखो पूरा पूरा नाप दिया करो, देते वक्त कम करके ना दो। कहा जाता है कि तोलते हुए इन्होंने ये तराजू में डंडी मारते थे, जिस पलड़े में सामान रखना होता था ना उसको पहले से ही थोड़ा सा वजनी कर लेते थे। अब जरा सा ही सामान रखा तो वो नीचे को झुक गया, तो पैसे ज़्यादा ले लिए और चीज़ कम दी। इस तरह की हेरा फेरियाँ की कई सूरतें होती हैं ना आज के वक्त में। चलो तराजू नहीं भी लेके बैठे, यहाँ पे स्केल्स हैं, उस स्केल के ऊपर आप चीज़ रख दें, उसके ऊपर डिजिटल में आ जाता है कि ये इतने पाउंड्स का है, इतने किलो का है। इसी तरह दूसरा तरीका होता है नाप के कोई चीज़ देना, जैसे कि कपड़े को नाप के दिया जाता है, उसमें कोई गज या मीटर को छोटा करके बना लेना, या गिन के चीज़ दी जाती है। तो इन चीज़ों के अंदर हेरा फेरियाँ कर लेना, कोई गला सड़ा फल सा डाल दिया कि उसके अंदर वो उसकी कीमत का ही नहीं था जो, तो डिफरेंट तरीके हैं बददियानती करने के, और नए नए इन्होंने तरीके ईजाद किए हुए थे। आज भी लोग बड़े माहिर हैं इस चीज़ में, हाथ की सफाई दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो जब दूसरे को पता ही नहीं चला तो इसका मतलब है सब ठीक है, अल्लाह का डर नहीं है ना। ग्राहक को तो चकमा दे दिया और सोचा कि बस सही हो गया सारा मामला, और इसको अपनी होशियारी समझा। हालांकि हम ये नहीं देखते कि हमारे तो अपने कुरान में एक कौम की इस किस्म की बेईमानियों को हाईलाइट किया गया और उसके ऊपर उन पे अजाब आया, और हमारे कौन सा बाजार है जिसके अंदर लोग डंडी ना मारते हों। आज कौन सी जगह है जहाँ पे इंसाफ के साथ तराजू कायम की जाती है। वाजीनु और तोलो बिलकिस्तास, मीज़ान को उम्मीद तराजू से मुस्तकीम सही सीधी, अरे बिल्कुल इंसाफ की तराजू के साथ वज़न किया करो, सही सही लोगों को उनका हक दो। देखें अगर जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना ये माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाली होती हैं, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। जो इस्लाम फैला था ताजरों के ज़रिए, इसी तरह तो फैला कि जो मुसलमान ताजर जहाँ जहाँ दुनिया में गए और उन्होंने इंसाफ के साथ लोगों के साथ डीलिंग की, तो लोग इतने मुतासिर हुए उनसे कि वो इस्लाम ले आते थे, मुसलमान ताजरों के ऊपर अंधा एतमाद करते थे। और आज के वक्त में क्या मुसलमान मुसलमान के ही पे ट्रस्ट नहीं करता, वो कहता है ये तो ज़रूर गड़बड़ करेगा, मुसलमान की दुकान पे गए ना देखना आप क्या होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आज हमने नाम कमाया दुनिया में तो बेईमानियों के अंदर। अब इसमें दूसरों का क्या कसूर कहना कि वो हमें ऐसे कहते हैं, हम तो खुद एक दूसरे को समझते हैं, ये हम खुद कहते हैं कि अगर मुसलमान को हायर कर लिया कोई काम कराने के लिए ज़रूर कोई डंडी मारेगा। ख़ास तौर पर कुछ काम ऐसे होते हैं देखें जो आम लोगों को समझ भी नहीं होते। हम ये सिर्फ ये ना सोचें कि कोई तराजू लेके बैठेगा फिर वो उसके अंदर एक तरफ बट्टा रखेगा दूसरी तरफ फ्रूट रखेगा तो फिर वो ही डंडी मारता है। बहुत सारे और कामों में बिजनेसेस में ऐसा हो जाता है जहाँ पे भी हेरा फेरी किया, मसलन किसी को नहीं पता, मिसाल के तौर पर कोई गाड़ियों का कारोबार करता है, दूसरे को नहीं पता ये गाड़ी के अंदर क्या मसला है क्या नहीं है, उस बेचारे को क्या पता, उस गाड़ी का पता ही नहीं उसको, अब क्या किया उसको इतने का कितना बता के اور اس کے بعد جو کام نہیں بھی تھے وہ بھی بتا کے اور اسے بس ایسے ہی لوٹ لیا. یہی ہے جو اس قوم کے بھی عمل تھے. کوئی صرف ترازو کی خیال نہ سوچے. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے جو ڈینٹسٹ ہے, اس نے جو چیز نہیں بھی تھی اس کا بھی ایک نقص نکال کے, نہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے, اب آپ دوبارہ آئیں, اب آپ یہ بھی کرائیں کیونکہ یہ بھی آپ کا مسئلہ ہے, فلانا بھی مسئلہ ہے. اور بیچارے بندے کو کیا پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے, میرے کیا مسئلے ہیں, کیا گڑبڑ ہے. اسے اس طرح ہتھیا لیے پیسے. اب بہت طرح کے طریقے ہوتے ہیں. آپ گھر کے اندر کوئی کسی پلمبر کو بلاتے ہیں, وہ کہتا نہیں جی یہ تو یہ بہت بڑا کام ہے, اس کے اندر تو بہت بڑا نقص ہو گیا جی, یہ تو بس پیچھے سے پائپ بدلیں گے, اب ایسے ہوگا فلاں ہوگا, اس کے تو اتنے اتنے پیسے ہوں گے. اب آپ کو ذرا بھی نہیں اس چیز کا علم ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح کہتا ہوگا, اس کو پتا ہے مجھے کیا پتا. اس طرح سے آپ وہ انسان کو بے ایمانی کے ذریعے, یہ سب دھوکے ہیں نا, یہ سب یہ چیز ہے انصاف کے منافی ہے. صحیح ترازو کا مطلب صرف ترازو ہی اپنے ذہن کے اندر رکھ کے اور پھر سوچ لینا, نہیں میں ترازو نہیں جب تک ہوگی تو یہ پتہ نہیں ایسے کمی بیشی نہیں ہوتی. نہیں, یہ سب حقوق میں دوسروں کے کمی کر دینا, دیتے وقت کم اور لیتے وقت پورا پورا لینا, خود ہی اندر اندر سے نقص نکال کے, خود ہی اندر اندر سے چیزیں بنا کے جس کا دوسرے بیچارے کو علم نہیں ہے وہ اس کو لوٹتے رہنا. پھر آج کے اسکیلز کم کر دیتے ہیں, پیٹرول ڈالنے لگتے ہیں اس کی وہ پیچھے کیا ہوتا ہے میٹر, ٹیکسی میں کوئی بیٹھتا ہے اس کے میٹر کو تیز چلا دیتے ہیں. یہ ساری کمیاں کرنے میں ہی تو آتا ہے, اور کیا ہے. جدھر جدھر بھی کوئی کاروبار ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے, کہیں ہم حقوق میں کمی بیشی تو نہیں کر رہے. خود ہی اندر اندر سے کام نکال نکال کے دوسرے کو تو نہیں بتا رہے. فرمایا ولا تبخس الناس اشیاءہم, لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو. اب کمی چوری ڈاکے سے بھی ہوتی ہے, کمی اس طرح سے بھی ہوتی ہے, ایسی ہاتھ کی صفائی دکھائی کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. گوشت ہے وہ آپ کو دیا تو تولنے کے اندر کم کر کے تول دیا, نہیں جی اتنا تو اس کے اندر سے وہ صفائی صفائی میں ہی نکل گیا, حالانکہ اتنا نہیں نکلا ہوتا. ہمارے معاشروں میں تو ایسے ہاتھ کی صفائی دکھائی جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو, اور وہ بالکل مارا جاتا ہے, وہ اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. لوگوں کو اس طرح کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی باہر سے ڈالر لے کر آیا, ریال لے کر آیا, پھر اس کے ساتھ دیکھیں کیسے لوگ لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس انویسٹمنٹ کر لیں, آپ یہ کر لیں, ہم آپ کو اتنا پرسینٹ پروفٹ دے دیں گے, آپ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ لوٹ کے تو بالکل ہی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. یہ حقوق العباد ہے نا, یہ اللہ کے ہاں کی تو کوئی کمی نہیں ہو رہی, نہ تو نماز میں کوئی کمی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, نہ کوئی اور چیزوں کے اندر کمی کی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی روزے کی بات ہے, نہ کوئی. یہ تو حقوق العباد ہیں, اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق میں کمی کر کے آپ دیں. آپ دیکھیں سورت ایک اللہ تعالیٰ نے پوری اس پہ نازل فرما دی, ویل للمطففین, ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ جب لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, جب ان کو ناپ کے یا تول کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. فرمایا الائی یظنون لائک انہم مبعوثون, کیا ان کو اپنے مر کے جی اٹھنے کا ذرا بھی نہیں یاد ہے. لیوم عظیم, ایک عظیم دن کے لیے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہوں گے. ان کو نہیں خیال آتا اس چیز کا کہ ہم نے جہانوں کے رب کے آگے ایک دن کھڑے ہونا ہے. صرف یہ بات ہی انسان کو لرزا دیتی ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, صرف یہ بات کہ مجھے کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے آگے. جسٹ وہ حاضری ہی انسان, آگے جو ہو رہا ہے وہ تو بال کی بات ہے, صرف حاضر ہونا ہی انسان کو کپ کپی دے دیتا ہے. اتنی بڑی عدالت میں میں نے کھڑے ہونا ہے, میں نے جا کے وہاں پہ اپنی حاضری دینی ہے, تو مجھے کیا اس دن کے لیے, اس حاضری کے لیے کیا یہ لے کے جانا ہے کہ لوگوں کے حقوق مارے میں میں نے, تو پھر اس دن بچاؤ کیسے ہوگا اتنی بڑی عدالت میں. اللہ رب, ایک حدیث میں جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے نا, جو قوم یعنی وہاں کے لوگ بس اس چیز کے عادی ہو گئے, وہ یہ کام کرتے ہیں, تو اس میں قحط سالی ہوتی ہے, سخت مشقت, اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یعنی آپ ہم شکایت کرتے ہیں حکمران بڑے ظالم, حکمران ایسے فلانا ایسے, دیکھو کتنی مشقت ہے وہاں پہ, مہنگائی ہے, اتنا کماتے بھی ہیں, کچھ پورا نہیں پڑتا. تو کیسے ہوگا جہاں جس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی کی جائے گی وہاں کہتی ہے تو یہ عذاب ہے دنیا کے, قوم جو ہے والا عذاب نہیں آتا, تو یہ بھی تو عذاب کی شکلیں ہیں. تو یہ نہیں ڈرتے اس بڑے دن کے آنے سے, دنیا میں بھی عذاب کی شکل ہے اور آخرت میں تو وہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے آگے حاضر ہونا. انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے, کیسے کھڑے ہوں گے. اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کمیاں بیشیاں وراثتوں میں ہوتی ہیں, اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کو کم کر کے دینا اور اس کو کم کر کے دینا, کم نہیں کر کے دو لوگوں کی اشیاء کو, کمی ہی کرنا. کہاں کہاں وراثتوں کے اندر کمیاں کی جاتی ہیں, کوئی گھر ہی ایسا ہوگا جس میں صحیح طرح سے وراثت بانٹی جائے جیسے کہ حق ہے, جیسے اللہ کا حکم ہے. اسی طرح لوگوں کو ظلم سے ان کا مال باطل طریقے سے کھا لینا, یتیموں کا مال محفوظ نہیں ہے, ان کا مال دوسرے کھا لیتے, اپنے ہی رشتے دار کھا جاتے, کسی کو قتل کر دیا اس کے مال کو غصب کر کے بیٹھ گئے, اور کسی کو ایسی ہاتھ کی صفائی دکھائی کہ وہ تو اس کو تو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ ہو کیا گیا, ایسا اس کو چکما دیا. یہ سب اس میں آتا ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین, تم زمین میں فساد نہ کرو مفسد بن کے, یہ بھی فساد کی قسمیں ہیں, یہ سب فساد ہیں. تو وہی انسان میزان بھی سیدھا رکھے گا, وہی انسان لوگوں کو پورا پورا بھی ان کا حق دے گا, وہ انسان دیتے وقت پورا دے گا, جتنے لے گا پیسے اتنا ہی برابر کا دے گا جس میں تقویٰ ہوگا. تقویٰ کے بغیر آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں, جتنی مرضی سپیچز دے دیں, جتنی مرضی, جب تک لوگوں کے اندر خود یہ میزان نہیں ہوگا نا, نہیں دیکھو مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, جس میں خدا خوفی نہیں ہوگی نا, وہ نہیں پھر یہ کام کر سکتا, وہ نہیں ایمانداری کے ساتھ چل سکتا. کیونکہ ایک دن ایمانداری کرے گا اگلے دن پھر پیسے کا لالچ آ جائے گا, سبھی تو کر رہے ہیں, تو اگر میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. اس کے بغیر جی کاروبار ہی نہیں چلتا آج کل, آپ چلا کے دکھا دیں ہمیں, ساری دنیا یہ کرتی پھرتی, آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی, یہ جب تک تقویٰ نہ آ جائے, انسان میں خدا خوفی نہ ہو, تبھی مال بھی محفوظ رہیں گے اور لوگوں کے حقوق بھی. لیکن جب حقوق میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے, کم کر کے دینا. اپنے تو حقوق چاہتے ہیں پورے پورے, جی ملے ہمیں, میرا شوہر تو پورا پورا میرا حق ادا کرے, اور دیتے وقت میں بھی پورا حق ادا کرتی ہوں کہ نہیں, پورا ان کا حق دے رہی ہوں نہیں. ہمیں بہت لیکچر آتے ہیں, فلانے نے میرا حق نہیں دیا, فلانے نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, تو میں بھی حق دیتی ہوں. لیتے وقت پورا پورا, دیتے وقت کم کرنا, کیا یہ بھی کمی بیشی میں نہیں آتا؟ استغفر اللہ, اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہم سے حقوق ادا کرنے میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, آئندہ ہمیں تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حقوق کی بڑی زبردست پوچھ ہے, اس کے اندر نہیں کوئی ایسی چیز کہ انسان جو ہے وہ ڈنڈی مارے, یا انسان یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ وہ بھی تو ایسا کرتا ہے, تو پھر میں نے بھی اگر کر لیا تو کیا ہو گیا. تو دوسرا کرتا ہے وہ اس کی پوچھ ہے, آپ نے جو کیا وہ آپ کی پوچھ ہے. عورتیں بہت اس چیز کو کرتی ہیں, میرا میاں بھی تو ایسے نہیں کرتا, وہ تو یہ کرتا ہے, تو اگر میں بھی کروں گی تو پھر ٹھیک ہے, وہ نہیں پوچھتا تو میں بھی نہیں پوچھوں. پرانے ہمارے رشتے دار ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کریں گے, وہ ایک دفعہ نہیں کرتے ہم دس دفعہ نہیں کریں گے. کہاں کہاں پہ ہمارے ماں باپ جو ہیں انہوں نے ہمیں بچپن میں ایسے کیا تھا, ہمیں پوچھا نہیں تھا, ہمیں یہ چیزیں نہیں لے کے دی تھیں, ہمیں کہیں سیر نہیں کرائی تھی, اب ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو اتنا پوچھیں. نہیں, باقاعدہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں, क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी अदालत में हम खड़े हों और हमारे जिम्मे लोगों के हकूक हों? बाज़ औरतें शौहरों के साथ ऐसे करती हैं, अपना पूरा पूरा लेती हैं, और शौहर ऐसे है जैसे, यानी आप जैसे अपने औलाद को करते हैं उसी तरह समझते हैं कि शौहर भी मेरा ऐसे ही है जैसे एक बच्चा है, मैं हुक्म दूं तो वो फिर आगे उसकी मिजाल है कि चूं करे, कुछ बोल के तो दिखाए, और अपने हकूक पूरे पूरे लेने हैं। तो ये क्या कमी बेशी नहीं है? ज़रूरी नहीं आप किसी बाज़ार में ही बैठेंगे, कोई दुकान ही खोल के बैठी होंगी तो फिर ही कोई कमी बेशी की बात है, वाकई उनकी तो दुकानें होंगी, उनके तो बाज़ार होंगे, हम कौन सा कमी बेशी करते हैं? हम तो घर में बैठे हैं, हम घर में बैठ के भी जब हकूक में कमी करते हैं तो यही है, हम हमारा दिल नहीं चाहता कि हम किसी को हक दें, अगर ये ज़रूर दिल चाहता है किसी ने मेरे हक में कमी कर दी तो अब मुझे हर हदीस याद है, हर बात याद है, हर ये याद है, इनको समझाएं कि ये वालदैन के हकूक अदा करें, इनको समझाएं कि ये ऐसा करें, तो मैं भी एज पेरेंट इनके हकूक अदा करती हूँ। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ा मुश्किल टेस्ट है, बड़ा मुश्किल पर्चा है जो हमारे हाथों में, हकूक का मामला। अत्तकुल्लज़ी खलक़कुम, और डरो उस ज़ात से जिसने पैदा किया तुमको। देखें फिर पैगंबर ने खुदा का खौफ ही दिलाया, ये नहीं कि तुम मेरे से डर जाओ तुम्हें पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे फिर तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता नहीं कि ये हो जाएगा, नहीं, अल्लाह से डर जाओ, खुदा का खौफ करो। वल जिबिल्लतिल अव्वलीन, और पहलों की मखलूक, पहले जो गुजर चुके हैं वो भी उसी ने पैदा किए थे जिसने तुमको पैदा किया, तो उसकी ताकत का अंदाजा करो, उससे डर जाओ। उन कौमों पे अजाब आ गए थे, कालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, और देखें सब कौमों ने एक ही बात, वो तो सहरज़दा लोगों में से है, तेरे ऊपर तो जादू हुआ पड़ा। यानी अब जबकि उनको कोई हक बात बताता था ना तो उनको अच्छी नहीं लगती थी, और जब किसी की हक बात अच्छी नहीं लगती तो अब आगे से क्या कहें, तो आगे से कहते थे पागल है, किसी तो अकल ही मारी गई है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है। जिस जैसे आज भी कई टाइटल्स हैं जो दिए जाते हैं, आज जादू वाला तो टाइटल नहीं है, आज दूसरे टाइटल हैं, एक्सट्रीमिस्ट है जी, फनेटिक हो गया जी ये, ताकि लोग कोई उसकी बात ही ना सुने। अगर वो अगर कोई किसी को किसी बुराई से कहते ना, देखें ये ना करें, बेहयाई का काम है, बुरा काम है, खैर ख्वाही से समझाता है, कहता तुम तो फनेटिक हो गई हो, तुम पता नहीं किस तरफ चल पड़ी हो, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो भाई तुम तो। आज ये सहरज़दा की बजाय एक्सट्रीमिस्ट लोग हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, वमा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम हमारे जैसे ही तो इंसान हो, हम तो क्यों तुम्हारी बात माने। वइन्ना ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और इतना जुल्म के ये तक इल्ज़ाम लगा दिया पैगंबर पे कि बेशक हम तो यकीन रखते हैं कि तू झूठों में से है, हम तो तुझे झूठा समझते हैं, हम तो क्यों तेरी बात क्यों माने, हमारे जैसा ही तो तू इंसान है, तुम्हें क्या हक पहुंचता है हमें नसीहतें करने का। अब पैगंबरों के किरदार को नहीं वो कुछ कह सकते थे क्योंकि उनके किरदार बहुत साफ शफाफ होते थे, तो इसलिए उनको एक ही बात आती थी इंसान ही होना। आज के वक्त में कोई दाई दीन हो तो उसके तो किरदार की धज्जियां उड़ाने शुरू कर देते हैं, वो तो जी यहूदियों का एजेंट है, वो जो जी फलाना है, वो जी इसके पास्ट का तो हमें पता है ये क्या है, इधर उधर की बातें उसकी किरदार के ऊपर बहुत कुछ लगा देते हैं। वो मकसद क्या होता है भाई, जो वो बात तुम्हें बता रहा है अगर उसमें कुछ गलती है तो बताओ, लेकिन उस बात को छोड़ के वो उसकी करेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते, उसके किरदार से तुम्हें क्या, तुम ये बात को समझो जो वो तुम्हें नसीहत कर रहा है। तो जो इंसान दावत का काम करने लगता है वो इस चीज़ के लिए रेडी रहे कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग तकलीफ दे बातें, दिल दुखा देने वाली बातें, क्रिटिसिज्म एक्सपेक्ट करो। जब आप लोगों को नसीहत की बात करोगे, हक बात करोगे, किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई आपको हार नहीं पहनाएगा कि बहुत अच्छी जी आपने बात की, वाकई हम ही गलत थे, ऐसा नहीं हुआ, पैगम्बरों के साथ नहीं ऐसा हुआ, और ये खतीबुल अंबिया हैं, इनसे ज़्यादा क्या खूबसूरत तरीके से बात कोई कर सकता होगा।
ان کو اللہ نے حکمتیں دی تھی کہ کس طرح سے پیغام پہنچانا ہے، اس کے باوجود لوگوں نے ان کو کیسے کریٹیسائز کیا، کیسے ان کو سحر زدہ کہا، کیسے ان کے اوپر الزام لگائے، اور کیسے ان کو جھوٹ تک کہہ دیا، جھوٹ کا بھی الزام لگا دیا، جبکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں امانت دار ہوں. تو یہ چیز ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. کبھی بھی اس چیز سے دکھی ہو کے یا اس کو دل پہ لے کر اس کام کو، نصیحت کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. صحیح بات کی نصیحت لوگوں کو کرنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ صرف اور صرف نصیحت کرنے کے مکلف ہیں، یعنی وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو آپ نے بتایا تھا وہ دوسرے نے کیوں نہیں مانا، اس پہ آپ کو سزا ملے گی. آپ نے بس بتا دینا تاکہ قیامت کے دن وہ پھر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اس نے مجھے بتایا نہیں تھا، اگر بتاتی تو میں تو مان جاتی. تو ہمارے خلاف نہ حجت بن جائے یہ چیز. تو اس لیے بتا ضرور دیں. ہر ایک انسان سمجھ لیں ایک شمع کا کام کریں، جو جل جائے تو اس سے اندھیرے دور ہو جائیں، ایسا کام کریں. آپ کی ذات سے روشنیاں پھیلیں. اللہ اکبر. تو اتنا بڑا الزام ایک سچوں کے سچے پیغمبر، سب سے سچا انسان ہوتا ہے، ان کے اوپر لگا دیا انہوں نے. ہم تو تجھے یہ سمجھتے ہیں، اور صرف سمجھتے نہیں ہیں، یقین ہے ہمیں. استغفر اللہ. اچھا یہ جو ہیرا پھیری ہوتی ہے نا، اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ذرا سی ڈنڈی مار کے نا ادھر ادھر کر کے بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں لوگ، بڑا نفع کر لیتے ہیں. ذرا کسی کے ساتھ ہیرا پھیری ایک ڈالر کی بھی کی تو ایک 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 ڈالر کرتے کرتے کتنا بن جاتا ہے وہ. اس وجہ سے لوگ اس کی طرف بڑے مائل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہیں، میں کون سا زیادہ پیسوں کی کر رہی ہوں، ایک ڈالر سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک ڈالر ہی تو زیادہ لیا. متففین ہوتے ہی وہ ہیں جو چھوٹی سی چیز کی بےمانی کرے، بہت بڑے بڑے نہیں، چھوٹی سی چیز کی. تو چھوٹی چیز کا تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے نا کوئی آج کے وقت میں، یہ تو تھوڑی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی وجہ سے سوچیں دیانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اتنا بڑا آنر ہے آنیسٹلی جو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین. الٹا اپنے لیے خود ہی، یعنی اتنے نہ ڈر ہو گئے تھے نا، اتنے ان کو تھا ٹھیک ہے تو تم ہمارے پر کوئی عذاب لے آؤ نا، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے پر گرا دو، ہم اتنے ہی برے ہیں، تو اگر تم سچوں میں سے ہو. نہیں، اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، اپنے لیے برائی کی دعا کر رہے ہیں. کتنی بیوقوفی ہوتی ہے کہ جب انسان بعض دفعہ، اب یہ ان کی کیا باتیں کرنی ہیں، ہم تو خود بعض دفعہ غصے میں آ کے نا اپنے اوپر ہی بندھو، میں تو اس سے بہتر تھا میں پیدا ہی نہ ہوتی، میں تو مار ہی جاؤں تو اچھا ہے، مجھے تو تم نے اتنا ستایا ہے، میرے تو آج اللہ مجھے ختم کر دے، فلاں نہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، میں اندر چل جاؤں فلاں. اتنی بری بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اتنی بری بدعائیں کرتے ہیں اپنے ہی لیے، اس لیے کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو بالکل ہی انہونی سی انوکھی بات ہے. آج بھی یہی طریقے ہیں، جب تنگ آ گئے وہ ان کی نصیحت سے تو گرا دینا ہمارے اوپر. تم اتنے ہی سچے ہو، تم کہتے ہو کوئی عذاب آ جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، باز آ جاؤ، تم یہ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب. خالا ربی عالم بما تعملون. انہوں نے فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہو. یعنی مجھے کیا پتا جو بھی عذاب آنا ہے یا کچھ آنا ہے یا جو تمہارے اعمال ہیں ان کی کیا کس وقت سزا ہے، وہ میرا رب ہی جانتا ہے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو. اب یہ دیکھیں یہ ساری پیغمبروں کا طریقہ، قوموں کا طریقہ یہ رہا تھا کہ وہ پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلا دیتے تھے، ان کی بات نہیں سنتے تھے، ریجیکٹ کر دیتے تھے. پچھلے جتنی بھی باتیں آئی ہیں اپنے پیغمبروں کی، قوموں کو ان کے پیغاموں کو دیکھا، تو اس کے بعد ایک چیز جو ساروں میں کامن تھی نا वो यही थी, जो भी पैगंबर लेकर आए, चाहे वो बेहयाई से रोक रहे हैं, चाहे वो नापतोल में कमी बेशी करने से रोक रहे हैं, सब पैगंबरों को झुटलाना कौमों की आदत थी, ठीक है, सबको। अब अखदा हूं अजाब यौम जुल्ला, उनको पकड़ लिया अजाब ने छतरी वाले दिन की। पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर इतनी गर्मी, 7 दिन बाद जगह आता है कि इतनी शदीद गर्मी हुई, और फिर उसके बाद बादल इन्होंने देखा, जब बादल देखा तो इतने खुश हुए कि ये जो है ना हमारे पर बारिश बरसाने आया है और ऐसे होगा, लेकिन हुआ क्या, उस बादल से ऐसी आग बरसने लगी, इतनी आग बरसी ऊपर से, ज़मीन में जलजला आ गया, और उसके बाद एक चिंघाड़ हुई और फिर ये लोग खत्म हो गए सब के सब। सोचें कि इतनी तरह के अजाब आए इनके ऊपर भी, कितनी अल्लाह ताला को ये बात बुरी लगती है, नापतोल में कमी बेशी। ये सारे देखो, ये जो पिछला वाला था ये भी इंसानों के साथ ही फेल है, बेहयाई का, जो अल्लाह को नहीं पसंद। ये सारे, इनका ताल्लुक कोई नमाज रोजे से किसी का भी नहीं ताल्लुक है। वो जो मीनार बनाते बड़े बड़े, और जिन्होंने अंदर घर बना लिए, जिन्होंने ऐसे कर लिए, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इंसानों के हकूक में कमी पेशी की, जिसकी तरह हम ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। हमें ज़्यादा तवज्जो ये होती है कि बस ठीक है, ये कर लिया नेकी का काम। इंसानों के साथ हम जो मर्जी ज्यादतियाँ करते रहे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कुरान भी पढ़ रहे हैं और उधर इंसानों के साथ ज़ुबान दराजियाँ कर रहे हों, किसी की इज्जत उछाल रहे हैं, किसी के साथ बदजुबानियाँ कर रहे हैं, कहीं कुछ किसी का माल हड़प कर रहे हैं, वो हमें ऐसे नहीं लगता कि कोई बड़े जुर्म है, एज लॉन्ग एज हम ये तो काम कर रहे हैं ना। हालांकि ये देखें कितने बड़े जराइम हैं, कितने बड़े गुनाह के काम हैं। और जो फिर इस चीज़ का पास रखेगा और इसके मुताबिक काम करेगा, जैसे पैगंबरों ने बताया, तो सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुकसितीन है ना, जो अदल करने वाले, क़िस्तास था ना, तराजू से अदल कायम होता है ना, वो अल्लाह के पास नूर के मिंबरों पर रहमान की दाई जानिब बैठे होंगे, और रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं, और जो लोग अपने घर वालों और जिन पर इनको हाकिम बनाया गया इनमें अदल से फैसले करेंगे, वो भी वही होंगे। समझ आई बात? यानी क़िस्तास या मुकसितीन सिर्फ वो नहीं है जो कि बाजारों में बैठ के, बल्कि घरों में भी अदल के साथ फैसले करते हैं, अपने घर वालों के दरमियान भी जब उनको कोई बात का पूछा जाता है अदल से फैसला देते हैं, इतना बड़ा मकाम है उनके लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे हाथों से अदल के फैसले करवाना हमेशा। इन्नहु काना आदाब यौमिन आदीम, बेशक वो था अजाब बड़े दिन का, यानी ये जो दिन, जिस दिन ये अजाब आया वो बड़ा सख्त दिन था इनके ऊपर, बड़ा मुश्किल दिन था। ये क़यामत का दिन नहीं है यौम नाज़ीम, ये वो जिस दिन इस कौम के ऊपर अजाब आया, तीन तरह के सोचें कि अजाब इनके ऊपर इकट्ठे कर दिए गए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें निशानियाँ हैं, एक निशानी है, लेकिन अक्सर लोग जो है ना इन डरा देने वाली बातों से भी, इससे भी उनको कोई समझ नहीं आती। अक्सर लोग तब भी नहीं ईमान लेकर आते, तब भी उनको यकीन नहीं आता, तब भी वो अल्लाह की पकड़ से डरते नहीं हैं, और उनको ये नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला जब अपने मुजरिमों को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ कितनी सख्त होती है। इससे ना डर होके वही काम करते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद कहते क्या है, हम अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तो जी इसने कुछ नहीं होता वो है। हाँ तो अल्लाह गफूर रहीम है, तो इन कौमों के लिए भी तो वही रब था ना, हज़ारों साल पहले भी वही रब था, आज भी वही रब है। उनको अल्लाह ने पकड़ लिया, तुम्हें नहीं पकड़ेगा इस पे, तुम्हें खुली छुट्टी दी हुई है। असल में इंसान सोचता है जब अल्लाह की पकड़ नहीं आती और वो बेईमानियाँ करता चला जाता है, तो फिर उसके बाद इंसान सोचता है कि मेरी कभी पकड़ हो ही नहीं सकती, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह भूल गया है, कोई किसी को कोई पता नहीं चला, और मैं ऐसे ही करता जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, लेकिन इंसाफ का तो आलम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मतलब इंसाफ वाले थे कि अपनी बेटी भी जो है ना वो कोई शिकायत अगर लेकर आई है اپنے شوہر کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے آئی ہیں کہ ایسا ایسا, تو اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے, اپنی بیٹی کو نصیحت کی ہے کہ نہیں بیٹی تم نہیں اس طرح سے, تم جاؤ اپنے شوہر کے گھر پہ اور جا کے اس طرح سے. آپ دیکھیں کہ اپنی اولاد کو ایسے کہنا, جبکہ انسان اپنی اولاد کی اتنی سائڈ لیتا ہے کہ وہ غلط بھی کر رہی ہو نا, انسان کہتا ہے نہیں میرا بچہ نہیں غلط کر سکتا, میری اولاد نہیں یہ کر سکتی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ شکایت لے کر آئی تھی حضرت علی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھا سمجھا کے بھیج دیا. کوئی ایک کوئی خفگی ہوئی تھی دونوں کے درمیان, تو حضرت علی نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا تھا. تو یہ جیسے بیٹیوں کی بچیوں کی عادت ہوتی ہے, روٹ کے اپنے باپ کے یہاں پہ پہنچ گئیں, ان کو اپنا غم سنایا, دل کا بوجھ ہلکا کیا, اور پیچھے پیچھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گھبرائے ہوئے پہنچ گئے اور پیچھے کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے, میرا ناراض ہو گئے, میری تو تباہی ہو گئی دین اور دنیا کی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کی سختی کی اور ان کے غصے کی شکایت کر رہی ہیں, ان کی زیادتی کا حال سنا رہی ہیں, زار و قطار رو رہی ہیں, اور شفیق باپ ایسے ہیں کہ بیٹی کو روتے دیکھا تو دل بھر آیا ہے, آپ دیدہ ہو گئے, مگر داماد کے حق میں کوئی جملہ کہنے کی بجائے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں اور فرمایا بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا جو قریش کے جوانوں میں اور اسلام لانے میں سب سے افضل ہے. یعنی دیکھا کس طرح بات کو سمجھایا, کس طرح بات کو پلٹا کے ایسا کیا کہ بیٹی کے دل کے اندر بجائے اس کے کہ اچھا وہ تو ہے ہی ایسا, اس کا تو غصہ اس طرح ہے, وہ تو ویسے بچپن سے ہی میں اس کو جانتا, وہ تو غصے والا تھا, وہ تو یہ تھا, ہمارے ہی گھر میں رہتا تھا, فلانا وقت واقعہ ہوا, یہ ہوا یہ ہوا, میں نے تو اس کو ایسے دیکھا. نہیں, سبحان اللہ, فرمایا بیٹی میاں بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کوئی رنجش نہ ہو. اور بیٹی یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق ہی کیا کرے اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کرے, جاؤ اپنے گھر جاؤ. دیکھیں اب کس طرح سمجھایا. اور حضرت علی نے جب یہ اتنی شفقت والی باتیں سنی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے گھر جاؤ, خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں, جب یہ باتیں سنی ہیں تو ان کا دل بھر آیا, وہ سامنے آئے, آنکھوں میں آنسو تھے, اور رقت کے انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدا کی قسم آئندہ تم کوئی ایسی بات نہیں دیکھو گی جس سے تمہارے نازک دل کو دکھ پہنچے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا, کہنے لگی نہیں غلطی تو میری ہی تھی, اور دونوں خوش خوش اپنے گھر چلے گئے. یہ ہوتا ہے انصاف, ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلو مجھے موقع مل گیا اور میں اب ذرا اچھی طرح اس کی خبر لیتا ہوں, اور اس کی جرأت کیسے ہوئی میری لاڈلی بیٹی کو ایسے کہنے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے, آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. دیکھیں نا پھر وہ بھی حضرت علی کا بھی رویہ یہ کس وقت ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرما دیا. اس طرح کے سمجھانے والے ہوں اور اس طرح کی بات کرنے والے ہوں انصاف کی تو معاملات کتنے سلجھ جائیں, لیکن ہم کیا, ہم زمین میں فسادی بن کے پھرتے ہیں, ادھر فساد ادھر فساد, ادھر کی لگائی ادھر, ادھر کی لگائی ادھر, اس کو یہ کہہ دیا اس کو وہ کہہ دیا, اب فساد ہی فساد ہے زمین کے اوپر. آپ دیکھیں گھر گھر میں فساد ہیں, گھر گھر میں فساد ہیں, کوئی گھر نہیں بچے وہ جن کے اندر فساد نہ ہو, ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے. یہ انصاف ہوتا ہے, انصاف کی بات کی, چاہے اپنی بیٹی تھی ایک طرف, لیکن دیکھیں کیسے بات کو سنبھالا, کیسے ڈیل کیا, کیسے دونوں راضی راضی چلے بھی گئے. اور اس سے اپوزٹ رویہ اگر سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور اپنی بیٹی کا ساتھ دیتے, میری بیٹی چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو میں نے بس اس کا ساتھ دینا, میں نہیں اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ سکتا, تو کیا ہوتا. تو انصاف ہر جگہ پہ, انصاف چاہے بات کرنے میں ہو, معاملہ کرنے میں ہو, حقوق ادا کرنے میں ہو, آپ میزان لے کے بیٹھے ہیں اس کے اندر ہو, چاہے بازار میں ہو, چاہے کوئی جگہ بھی ہے, انصاف ڈنڈی نہ مارو. چاہے ایک طرف اپنی اولاد ہو یا ایک طرف اپنے ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو. وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, بے شک تیرا رب جو ہے وہ غلبے والا بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. दो बहुत जैसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम सिफात दोनों यहाँ पे आई, क्योंकि देखे जिसके पास गलबा होता है ना, जब किसी इंसान के पास मसलन पावर आ जाती है, गलबा आ जाता है, तो क्या होता है, मुश्किल ही है उसके अंदर कभी रहम के जज्बात आ जाएं। वो पावर के नशे में इतना चूर हो जाता है कि वो किसी के ऊपर रहम नहीं करता, वो अपनी पावर का यूज़ करके ज्यादतियाँ करता है। लेकिन रब ऐसा, उसके पास सारी कुदरत पावर गलबा है, इसके बावजूद एकदम इतनी एक ऐसी चीज आ गई जो माइल्ड कर देती है कि रहीम है वो, रहम फरमाने वाला, एकदम इंसान डर जाता है गलबे वाला, और उसके बाद एकदम जैसे किसी ने रहमत का हाथ रख दिया, रहीम है। और रहीम है तो साथ अजीज भी है, लेकिन ये भी ना भूल जाना, अब रहम के चक्कर में अब ये ना कहना वो तो आओ गफूर रहीम है, अब तो कुछ होना ही नहीं है, नहीं, वो बहुत गलबे वाला, बहुत जबरदस्त है, उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है, उससे भी डर जाना। देखो उसने कौमें मिटा दी, कई तहजीबें मिट गई, उसको परवाह नहीं है अगर पूरी की पूरी भी वाइप आउट हो जाए, और किस वजह से मिटी, ये नहीं था कि कोई नहीं, वो उस वक्त जो है ना वहां से सुनामी उठी तो फलाना हो गया, वो प्लेट हिली तो जलजला आ गया, वो ऐसे हुआ तो ये आ गया, बस इस तरह की तावीलें ना करो, ये देखो कि वो अपने जराइम की वजह से अजाब दी गई। हम अक्सर ऐसे रीजंस ढूंढते हैं कि किस रीजन की वजह से हुई, कोई 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 डिजास्टर भी आता है उसके पीछे रीजन, नेचुरल जो उसके डिजास्टर्स हैं उनमें हमेशा देखा, आपने तबसरे भी देखे होंगे कि जब डिस्कशन होती है तो लोग यही कहते हैं ये हो गया था तो वो हो गया था, कोई इस तरफ नहीं आता कि कौम में क्या खराबियां हैं जिनकी इसलाह की जानी चाहिए। और हर एक ये चाहता है मॉनेटरी हेल्प की, तो हर एक ऑफर करता है अब जी इनके घर बना के दे दो, इनको ये कर दो, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखो कि क्या हेल्प है जो सबसे बड़ी है, कि ये कौम जिस ऊपर कोई ऐसी चीज़ आए, कौम तौबा करे, उनको तौबा की भी तो दावत दो,